الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں جتنے معتکفین ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جتنے اعتکاف کرنے والے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان معتکف ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور جو بھی یہ جائز دعائیں اور نیک اعمال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول و منظور فرمائے. فقہی مسائل کے حوالے سے ہماری نشست جاری ہے، کل نشست نہیں ہو سکی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارا علاقہ کل بند تھا. اس سے پہلے جو نشست ہوئی اس میں میں نے کھانے سے متعلق چند فقہی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، آج بھی اسی طرح چند مسائل کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ان مسائل میں پہلا مسئلہ پانی پینے کا ہے. روزانہ ہم سارے مسلمان، ہم سارے انسان پانی پیتے ہیں، لیکن پانی پینے کے آداب کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق کیا باتیں ارشاد فرمائی، اور فقہ کرام پھر احادیث سے استنباط کرتے ہوئے کیا مسائل بیان کرتے ہیں، اسے توجہ سے سماعت فرمائیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پانی پینے میں تین بار سانسیں لیتے تھے. مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پانی پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار ہے. یعنی تین سانسوں میں پانی پینا، اس سے سیرابی بھی ہوتی ہے اور یہ چیز صحت کے لیے بھی مفید ہے. ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سانس میں پانی نہ پیو جیسے کہ اونٹ پیتا ہے، بلکہ دو اور تین مرتبہ میں پیو، اور جب پیو تو بسم اللہ کہہ لو، اور جب برتن کو منہ سے ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو، یعنی اللہ کی حمد بیان کرو. ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا. اسی طرح ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے ممانعت فرمائی، منع فرمائے. تو ایک شخص نے عرض کی کہ برتن میں کبھی کوڑا دکھائی دیتا ہے، کچرا دکھائی دیتا ہے، فرمایا اسے گرا دو. اس نے عرض کی کہ ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا، فرمایا برتن کو منہ سے جدا کر کے سانس لو. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور نے پیالے میں جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہو یا برتن میں جو جگہ ٹوٹی ہے وہاں سے پینے کی ممانعت فرمائی اور پینے کی چیز میں پھونکنے کی بھی جو ہے وہ ممانعت فرمائی. اسی طرح گاؤں دیہات وغیرہ بلکہ یہاں پر بھی جہاں پر میٹھا پانی نہیں ہے مشکوں کے ذریعے سے پانی لاتے ہیں مزدور اور وہ برتن میں ڈالتے ہیں. تو پرانے دور میں ایسا تھا کہ جب بندوں کو پیاس لگتی بندے کو پیاس لگتی تو وہ ڈائریکٹ ہی مشک سے اس کے منہ کو ٹیڑھا کیا اور اپنے منہ پہ لگا کے وہ پی جاتے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشک کے دہانے کو موڑ کر اس سے پانی پینا منع. حضور نے اس کی ممانعت فرمائی. اب کیوں ممانعت فرمائی؟ بس اس کی حکمت بیان کرتا ہوا پھر میں مسئلے کی طرف آتا ہوں. ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن عباس سے بھی روایت کیا کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے منع فرمانے کے بعد حضور نے منع فرما دیا لیکن منع فرمانے کے بعد ایک شخص رات میں اٹھا اور مشک کا دہانا پانی پینے کے لیے موڑا تو اس میں سے سانپ نکلا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی حکمت اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح پانی پینے سے کیوں منع فرمایا. اب فقہ کرام فرماتے ہیں کہ پانی بسم اللہ کہہ کر سیدھے ہاتھ سے پیئے، تین سانس میں پیئے، ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں، پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیئے اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پی ڈالے. اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے اور پانی کو چوس کر پیئے، پانی کو چوس کر پیئے، غٹ غٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پیئے، جب پی چکے تو وہ الحمدللہ کہے. اب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض لوگ بائیں ہاتھ میں گلاس لے کر پانی پیتے ہیں، خصوصاً کھانے کے وقت سیدھے ہاتھ سے پینے کو خلاف تہذیب جانتے ہیں. ان کی یہ تہذیب نصارہ کی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب یہ ہے کہ بندہ پانی سیدھے ہاتھ سے پیے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ آج کل ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پانی پینے کے بعد جو پانی بچتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں کہ اب وہ پانی جھوٹا ہو گیا، جو دوسرے کو نہیں پلایا جائے گا. فقہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ گویا سیکھنا ہندوؤں سے سیکھنا ہے. اسلام میں چھوت چھات کچھ بھی نہیں ہے، اسلام اسے منع فرماتا ہے. مسلمان کے جھوٹے سے بچنے کے کوئی معنی نہیں، اور اس علت سے پانی کو گرا دینا یہ اسراف ہوگا، مطلب یہ کہ روز قیامت اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مشک کے دہانے میں منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے، کیا معلوم کہ کوئی مضر چیز اس کے حلق میں چلی جائے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ لوٹے کی ٹوٹی سے پانی پینا مگر جبکہ لوٹے کو دیکھ لیا ہو کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں، اسی طرح آج کل جو بوتلیں ہیں پہلے اس کو دیکھ لے، جھانک کر کے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے، جو پرنٹڈ بوتلیں ہیں دیکھ لے کہ اس میں کوئی کچرا وغیرہ کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے. اسی طرح اگر سرائی سے پانی پیتا ہے تو دیکھ لے اس کے منہ میں، جھانک کر کے کہ اس سرائی کے اندر کوئی کچرا یا کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھ لیا اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو سرائی کو منہ لگا کر پانی پینے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی پانی پیا جا سکتا ہے. بوتل اگر پرنٹڈ ہے آپ اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کچھ نہیں ہے، منہ لگا کر کے آپ پانی جو ہے وہ پی سکتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ سبیل کا پانی، ام سبیل ہمارے یہاں محرم شریف ہی کے ایام میں لگائی جاتی ہے، لیکن پہلے یہ رواج تھا کہ جگہ جگہ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹس میں اس طرح کی سبیلیں بنی ہوئی تھیں، لوگوں نے لگائی ہوئی تھی سیمنٹ وغیرہ کی، اس میں برف بھی ڈالتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے، اور بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ لوگ مزدور لوگ ہیں چلو انہیں پانی پینے میں تکلیف ہوتی ہے اس طرح کیا جائے، پھر گلاس وغیرہ بھی جو ہے وہ لگتے رہے اسٹیل وغیرہ کے، اور پھر آپ نے اور ہم نے بھی دیکھا کہ پھر ان گلاسوں میں سوراخ ہوئے، ان میں زنجیریں بھی لگی. تو ہمارا ملک انٹرنیشنل ملک ہے، دنیا میں کہیں اس کی مثالیں نہیں ملتی کہ جناب پانی کے برتن زنجیروں سے بنے ہوئے ہوں اور باتھ روم کے لوٹے زنجیروں سے بنے ہوئے ہوں، وضو خانے سے نل کے چوری ہو رہے ہوں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے، یہ سارے معاملات الحمدللہ ہمارے ہی ملک میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سبیل کا پانی مالدار شخص بھی پی سکتا ہے، مگر وہاں سے پانی کوئی شخص گھر نہیں لے جا سکتا، بیٹھ کے پی لے گھر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہاں پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ ہاں اگر سبیل لگانے والی کی طرف سے اس کی اجازت ہو تو لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ سردیوں میں اکثر جگہ مسجد کے صحن میں پانی گرم کیا جاتا ہے تاکہ مسجد میں جو نمازی آئیں اس سے وضو اور غسل کر سکیں۔ یہ گاؤں دیہات میں پانی گرم ہوتا ہے، ابھی بھی جہاں پر گیس نہیں آ رہی ہو وہاں پر اسی طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، اب تو گیزر وغیرہ آ گئے۔ فرماتے ہیں یہ پانی بھی وہیں پہ استعمال کیا جاتا ہے، گھر لینے کی اجازت، لے جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مسجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعمال کر سکتے ہیں، گھر نہیں لے جا سکتے۔ بعض لوگ تازہ پانی گھر بھر کر مسجد کے لوٹوں میں گھر لے جاتے ہیں، یہ بھی ناجائز۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ لوٹے میں اگر وضو کا پانی بچا ہے اسے بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، یہ ناجائز اور اسراف ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، باقی دوسرے پانی کو بیٹھ کر پیا جائے۔ لوٹے سے وضو کرنا ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بہت مشکل کام، گاؤں دیہات والے اتنی آسانی سے وضو کرتے ہیں کہ میں حیران ہوتا، کیونکہ ہماری بچپن سے عادت ہے نلکوں سے وضو کرنے کی، تو لوٹے سے وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب وضو ہو جاتا ہے تو اس میں سے پانی بچ جاتا ہے، اس پانی کو آپ کھڑے ہو کر کے پیئیں گے، اور زمزم شریف جو ہے اسے آپ کھڑے ہو کر کے پیئیں گے، کیونکہ ان پانیوں کو کھڑے ہو کر کے پینا اس میں سیرابی ہوتی ہے، کوئی بیماری نہیں۔ اور دوسرا جو عام پانی ہے اس کو جو آپ کھڑے ہو کر کے پیئیں گے تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیماری ہی بیماری ہے۔ اس کے بعد آئیے میں دوسرے مسائل کی طرف بھی بڑھتا ہوں کہ جن مسائل سے ہمیں روز کا تعلق ہے، میں انہی کو بیان کر دیتا ہوں جو ایام رہنے ہیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اسی طرح فقہ کرام فرماتے ہیں، ہم امامہ شریف کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امامہ باندھنا سنت ہے، خصوصاً نماز میں، کہ جو نماز امامے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ امامہ باندھے تو اس کا شملہ جو ہے وہ پیٹ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے۔ اب یہ شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔ یہ امامہ شریف جب ہم باندھتے ہیں پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں، تو یہ اتنا طویل نہ ہو۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ کولے سے بھی بالکل نیچے جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں، اسے بے وقوفی کی علامت کہا گیا۔ تو اتنا زیادہ نہ ہو کہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے میں جو ہے وہ دب جائے، بلکہ اسے دبنا نہیں چاہیے بیٹھتے وقت۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امامہ شریف باندھنا یہ فرشتوں کا بھی طریقہ ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جنہیں میں تیری رضا کے لیے یہاں پر لے کے آیا ہوں، مولا کریم اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ بس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر ناز کو اٹھایا، بعض روایت کے الفاظ کے حضور کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا یا ابوبکر صدیق سے، وہ دیکھو حضرت جبریل امی آ گئے اور زرد رنگ کا امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں، زرد رنگ کا۔ تو واقعتاً فرشتے آسمان سے اترے، حضرت جبریل زرد رنگ کا امامہ باندھے ہوئے، اور دیگر فرشتے جو ہے وہ مہرون کلر کر امامہ شریف جو ہے وہ باندھے ہوئے۔ تو مختلف باتیں ہیں، تو یہ امامہ شریف باندھنا یہ فرشتوں کا بھی طریقہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور بعض شملے کو اوپر لا کر امامے میں گھرس دیتے ہیں، فرماتے یہ بھی نہیں چاہیے، خصوصاً حالت نماز میں اگر ایسا ہوگا تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ حالت نماز یعنی یہ جو شملے کا حصہ بچا اس کو پھر واپس لے آتے ہیں اور لا کر کے جو ہے وہ یہاں پر کھرس دیتے ہیں، جیسے کہ آپ دیتے ہیں کہ سکھوں کا جو ہے وہ شملہ نہیں ہوتا، وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، یہ جو حصہ بچا ہوتا ہے اس کو لاتے ہیں اور یہاں پر کھرس دیتے ہیں۔ تو مسلمان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ امامے کو جب پھر سے باندھنا ہو، اس کو ذرا غور سے سنیں، امامہ شریف کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر نہ پھینک دے، بلکہ جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولا جائے، اسے جس طرح لپیٹا تھا اسی طرح کھولا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ ٹوپی پہننا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام امامہ شریف ہی باندھتے تھے، یعنی امامے کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی، اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور ان میں ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، یعنی ہم میں اور دیگر جو غیر مسلم ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں اور وہ بغیر ٹوپی کے جو ہے وہ پگڑی باندھتے ہیں، یعنی ہم میں ہم دو چیزیں رکھتے ہیں اور وہ صرف امامہ ہی باندھتے ہیں، اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے۔ چنانچہ یہاں کے کفار بھی اگر پگڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، جیسے کہ سکھ ہیں یہ جو ہے اپنے امامے کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے۔ اور بعض کھٹملوں کو، بعض شیعہ کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی جب اپنی پگڑی باندھتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں پہنتے، بعض کا تو یہ بالکل کھلا ہوتا ہے، اور دور جاہلیت میں اس طریقے سے باندھتے، یہ بال کو کھڑا کر کے رکھتے تھے دور جاہلیت کے اندر۔ تو مسلمان الحمدللہ ٹوپی پہنتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ امامہ شریف باندھتے ہیں۔ مرقات شرع مشکات میں مذکور کہ حضور کریم علیہ السلام کا چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ 12 ہاتھ کا تھا، یعنی اس انگلی کے پورے سے لے کر کے کونی تک یہ ہاتھ، حضور کریم علیہ السلام کا امامہ شریف چھوٹا 7 ہاتھ کا تھا اور بڑا امامہ 12 ہاتھ کا تھا، بس اسی سنت کے مطابق امامہ رکھے، اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے۔ بعض لوگ بہت بڑے بڑے امامے باندھتے ہیں، ایسا نہ کرے کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بہت لمبی چوڑی پگڑیاں باندھنا 50-50 گز کی، یہ بھی جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، مسلمان اس طریقے سے بڑے بڑے امامے جو ہے وہ نہ باندھنا۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے جو میں نے کہا کہ جن کی ضرورت ہے روزمرہ کے ہمارے معاملات، فرماتے بزرگان دین اور اولیاء صالحین کے مزارات طیبہ پر غلاف ڈالنا یہ جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی وقت عوام کی نظر میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں اور ان سے برکات حاصل کریں۔ اسی طرح فرماتے گلے میں تعویذ لٹکانا یہ بھی جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہو، یعنی آیات قرآنیاں اس میں ہو، اللہ تبارک و تعالی کے نام اس میں ہو، یا ادعیہ دعائیہ کلمات جو ہیں اس میں ہو، اس سے تعویذ کیا جائے۔ اور بعض احادیث میں جو ممانعت آئی ہے، اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جو ناجائز الفاظ پہ مشتمل ہوتے ہیں، زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات اور احادیث وعدیہ کو رکابی میں لکھ کر مریض کو بنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو جس پر غسل لازم ہے، یا وہ عورت کے جو مخصوص ایام میں ہے، فرماتے ہیں گلے میں تعویذ پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ غلاف میں ہوں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ تعویذات الحمدللہ ہمارے اقابر بزرگان دین قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات ہی لکھتے ہوئے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہی لکھتے ہوئے آئے، اور اس دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو عملیات کے لوگ ہیں وہ کالا علم بھی کرتے ہیں، اور اس میں وہ عجیب و غریب جو ہے وہ کلمات لکھتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ تو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو اگر اسے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسے ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں بچھونے یا مسلے پر کچھ لکھا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو، یا گاڑی گئی ہو، یا روشنائی سے لکھی گئی ہو، اگرچہ حروف مفردہ لکھے گئے ہوں، الگ الگ لکھے گئے ہوں، کیونکہ حروف مفردہ کا بھی احترام ہے۔ اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایسے دسترخوان کو استعمال میں لانا، ان پر کھانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ تکیوں کے اوپر اشعار لکھتے ہیں، ان کا بھی استعمال جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ آپ غور فرمائیے، دین اسلام کے اندر حروف کا بھی جو ہے وہ کتنا تقدس ہے، اور آج جو معاملات ہیں کہ حلوہ پوری والے حلوہ پوری کا اخبار میں لپیٹ کے دے دیتے ہیں، پراٹھے والے پراٹھا جو ہے وہ اخبار میں لپیٹ کے دے دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں کسی ہوٹل وغیرہ پر، وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے اخبار میں اخبار ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور لوگ اسے صاف کرتے ہیں اور پھینک کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حجاموں کی دکانوں پر بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، اور جتنی دکانیں کہ جن پہ شیشے لگے ہوئے ہیں، سیٹھ بھی یہی کہتا ہے کہ شیشہ صاف کرنا تو اخبار سے صاف کرنا، اس سے جو ہے بہت اچھی صفائی ہوتی۔ اور جب ان کو سمجھا جائے تو کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی آیت تھوڑی لکھی ہوئی ہے، مولانا اس میں حدیث تھوڑی لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ جو اردو اخبارات ہیں، جو اخبارات ہیں، ان میں آپ دیکھیں لوگوں کے نام حسن بھی تو لکھے ہوئے آتے ہیں، حسین بھی تو لکھے ہوئے آتے ہیں، عبد الرزاق بھی تو نام ہوتا ہے، عبد الوہاب بھی تو نام ہوتا ہے، تو وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں پر آپ دیکھیں گے، یوں سمجھے میں اردو الفابیٹ یا عربی الفابیٹ یا انگلش اے بی سی ڈی یا علی بے تے سے، اس کا بھی احترام کرنا جو ہے ہم پر لازم۔ آپ کہیں گے اس کا احترام کرنا لازم کیسے، تو انہی کو ملا کر کے تو اللہ کا نام بنتا، انہی کو ملا کر کے تو پیارے مصطفیٰ کا نام بنتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ غور فرمائیں کہ فقہ کرام نے جو ہے وہ کتنے باریک مسائل پر ہماری توجہ دلائی۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ نماز کے لیے مصنف بھی اگر آپ استعمال کریں تو خدا کے لیے بغیر تصویر کا استعمال کریں۔ بعض جگہ پر کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، بعض پہ مدینہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، اور پھر اس میں مفتیان کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ ہمارا پاؤں یا ہمارے بچے کا پاؤں جو ہے اس تصویر پر پڑے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ سادہ مصلے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں، روزانہ ہم لوگ چپل اور جوتے کا استعمال کرتے ہیں، ذرا اس سے متعلق بھی مسائل اپنے ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام، میں نے آپ سے کہا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات دین اسلام نے نہیں چھوڑی، سب پہ گفتگو کی ہے حضور کریم علیہ السلام نے اور فقہ کرام نے۔ اب بڑی شاندار حدیث ہے، پہلی آپ ذرا غور فرمائیں، صحیح مسلم میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جوتے کثرت سے استعمال کرو، جوتے کثرت سے استعمال کرو، کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوئے ہے گویا وہ سوار ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ اور واقعتاً آپ چپل پہن کے چلیں، جتنا راستہ آپ چلے اور اس کے بعد جوتا پہن کے چلیں، آپ کو فرق پتا چل جائے گا کہ چپل میں جو ہے وہ پاؤں تھک جاتے ہیں لیکن جوتے میں پاؤں نہیں تھکتے۔ اسی طرح آپ نے کسی کھلاڑی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جوتے وہ چپل پہن کے جو ہے فٹ بال کھیل رہا ہو، چپل پہن کے وہ کرکٹ کھیل رہا ہو، جو انٹرنیشنل میچز وغیرہ ہیں سب جوتے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں پاؤں نہیں تھکتے۔ تو ہمیں حضور کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور جوتے استعمال کرنے چاہیے، یقیناً جو ہے وہ پاؤں اس سے نہیں تھکیں۔ صحیح بخاری میں ابن عمر سے روایت کہ رسول کریم علیہ السلام، اب یہ حضور کریم علیہ السلام کی نالین کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نالین جو ہے وہ کس طرح سے پہنتے تھے، اس پر جب گفتگو کروں گا تو یہ احادیث میں وہاں پر بیان کرتا ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے، کہ سیدھا پہننے میں پہلے اور بایاں جو ہے وہ اتارنے میں پہلے۔ ترمذی نے حضرت جابر سے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا۔ اب فقہ کرام نے اس پہ گفتگو کی ہے، فرماتے یہ حکم ان جوتوں کا ہے کہ جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں دقت ہوتی ہو۔ وہ سارے جوتے اس میں آ گئے کہ جو ڈوری والے ہیں، جو بالکل نرم ہیں، جن کو پہننے میں بہت دقت ہوتی ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کر کے پہنے، پھر لیسز جو ہے وہ باندھے گا اطمینان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جن میں تسمے باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بوٹ جوتا بھی بیٹھ کر پہنے کے اس میں بھی فیتا باندھنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر باندھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جو اس قسم کے نہ ہوں جیسے سلیم شاہی ہے اور دیگر جوتے، ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، یعنی ایسے کڑک اور سب جوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پاؤں آرام سے اندر چلے جائے گا تو اس کے پہننے میں جو ہے وہ کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف نے ابن ابی ملکہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی، یعنی عورتوں کو فقہ کرام فرماتے ہیں مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہو، ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وجہ اختیار کرنے سے ممانعت ہے، نہ مرد عورت کی وجہ اختیار کرے نہ عورت مرد کی وجہ اختیار کرے۔ آپ غور فرمائیں کہ جوتا پہننے میں بھی کس طرح کی پابندی لگا دی کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اسٹائل و طریقے والا جوتا نہیں پہنے گا، عورتیں جو ہے وہ مردوں کے طریقے سے جوتا نہیں پہنے۔ تو جوتے سے متعلق مسائل یہ چیدہ چیدہ تھے، میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا شوق ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئندہ نشست میں ہم اور مختلف شرعی مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔